أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 83 سے 93 تک آج ہم کر رہے ہیں. اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تدبر القرآن کی دعوت دی ہے اور ہر ایک انسان سے یہ مطالبہ ہے قرآن کا. ہر ایک انسان کو قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تدبر کرے اس میں. اور یہ تدبر کرنا صرف کوئی بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے علماء کا کام نہیں ہے. اس کے بھی اصل میں تدبر کے لیولز ہوتے ہیں. عام لوگ بھی تدبر کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء بھی کرتے ہیں, بڑے جو آئمہ کرام بھی کرتے ہیں, بڑے مفسرین بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کا تدبر ہائر لیول کا ہوگا. وہ ایک ایک آیت سے کتنے ہی مسئلے نکالتے ہیں, اتنی اتنی باتوں کا سلوشن نکالتے ہیں, اتنی چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں جس کو ہم نے آج استنباط پڑھا ہے نا. اور جو عام عوام ہمارے جیسے ہیں وہ اپنے لیول کا تدبر کرتے ہیں, مگر کوئی بھی جب تدبر کرے تو اس کے لیے اس کے پاس نالج ہونا ضروری ہے. اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, اس کی تفسیر نہیں پتا اور ایسے ہی تدبر کرنے بیٹھ جائیں بس پڑھ کے دو چار لائنیں, تو یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ٹیچر سے پہلے قرآن پاک کو سمجھا جائے, پڑھا جائے, پھر اس کے بعد ان آیات پہ تدبر کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, یہاں پہ قرآن کریم میں یہ آ گئی کہ اگر اس قرآن میں کوئی بھی ایسی یہ اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اتنا اختلاف ہوتا. اب بعض لوگ ہمارے اپنے مسلمان بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں تو بڑی ایسی باتیں ہیں, کنٹرڈکشن ہے, یہ ہے. ہاں, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا. جو اس کی ڈیپتھ میں جائے گا نا, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی بھی کنٹرڈکشن نہیں ہے. قرآن خود یہ چیلنج دیتا ہے. جو لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں, جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, چاہے کافر کہیں چاہے اپنے مسلمان کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن خود یہ چیلنج کر رہا ہے. اس لیے اس کی ڈیپتھ میں جائیں, پھر اس کے بعد وہ بات کر سکتے ہیں. آج کی آیات میں پہلے ہم آیت 83 سے اور اس کے بعد 85, 86 اور 87 میں کچھ معاشرتی ایٹیکیٹس جو ہیں وہ سیکھیں گے. گو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 60 سے لے کے آگے آیت 126 تک تمام آیات جو ہیں یہ منافقین, یا ہم کہہ سکتے ہیں ضعیف ایمان والے, کمزور ایمان والے مسلمانوں کے بارے میں اتری. پھر ہم آگے آیت نمبر 88 سے دیکھیں گے 91 تک ایک رول بتایا گیا کہ منافقین کے ساتھ کیا کیا جائے گا, کس قسم کے منافقوں کے ساتھ یا ایسے مسلمان جو ہجرت نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. 92 اور 93 میں قتل کے بارے میں بتایا گیا کہ قتل اگر خطا سے ہو جائے, غلطی سے ہو جائے, تو تب اس کی سزا کیا ہے. اور جان بوجھ کے کوئی کسی کو قتل کر دے مسلمان کو, مسلمان, تو اس کی سزا کیا ہے. تو یہ تین پارٹس میں آج آپ دیکھ لیں گے ان آیات کو انشاءاللہ تعالی. پہلی آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اور جب آتا ہے, آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی بھی خبر, کوئی معاملہ, کوئی حکم, من الامن, امن میں سے, اول خوف یا خوف میں سے, اذاعوا بہ, مشہور کر دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں اس کو. اب جیسے تسلسل چل رہا ہے, پیچھے کنٹینیوٹی ہو رہی ہے, آپ نے پہلے بھی منافقین کے بارے میں یا کمزور عقیدہ مسلمانوں کے بارے میں آیات پڑھی, ان میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامنے, تو چونکہ گروپ کی صورت میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے سامنے تو بہت اچھا کہیں گے کہ ہاں ہم بھی اطاعت کرتے ہیں, کیونکہ باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں اطاعت کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہیں گے. لیکن بعد میں پیٹھ پیچھے جا کے راتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرتے ہیں, خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس طرح. یہاں پہ اب ایک اور ان کی بات بتائی گئی کہ جو منافقین ہیں جب ان کے پاس کوئی بھی بات آ جاتی ہے، کوئی ان کے ہتھے لگ جاتی ہے، کوئی بات ایسی جس میں کیا ہوتا ہے، کوئی امن کی بات ہے یا کوئی خوف کی بات ہے، نہیں پہلے اس وقت میں ظاہر ہے مسلمان کہیں لڑنے گئے ہوئے ہیں، اس کی بھی کوئی خبر ہو سکتی تھی، یا پھر یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی خوف کی بات، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ احد کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا روب جاتا رہا تھا، مسلمانوں کا ویسا روب نہیں رہا تھا جیسے پہلے تھا جنگ بدر کے بعد، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی افواہیں اڑتی تھیں، فلاں قبیلہ ہے وہ حملہ کرنے لگا ہے، فلاں چیز ہونے لگی ہے، اور ایک مسلسل ایک جس کو کہتے ہیں نا خوف کا عالم رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خبروں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ طریقہ یہاں پہ بتایا کہ یہ منافقین تو ایسے ہیں، یا جس کو کہیں گے کہ کمزور عقیدہ مسلمان ایسے ہیں، کہ ان کے پاس تو اگر کوئی امن کی کہ کوئی مہم گئی تھی اور وہ کامیاب ہو گئی، وہ خبر آ جائے، یا ان کو کوئی خوف کی ایسی کوئی خبر ان کے ہاتھ لگ جائے، فوراً اس کو پھیلانے لگتے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو مشہور کریں کہ نہیں کریں، اس کی وجہ سے کیا لوگوں پہ افیکٹ ہوگا، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایک بعض لوگوں کو جیسے نا شوق ہوتا ہے ایک سنسنی ہر وقت پھیلانے کا، کوئی خبر ان کے پاس آ جائے فوراً کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے دوسروں کو بتائیں، ایک سنسنی پھیل جائے، سنسنی سمجھتے ہیں نا، تو سنسنی خیز خبریں آپ اپنے میڈیا بھی دیکھ لیں، ابھی کوئی خبر پوری طرح پہنچی بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف لوگوں میں سنسنی پھیلانے کے لیے وہ ایسی خبریں فوراً سے دیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بتا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آیت کا شان نزول بھی ابن کثیر میں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ان کو یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے، جب دروازے پہ پہنچے تو سنا کہ مسجد کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر کی تو بیٹی حضرت افزا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو ان کو بڑا رنج ہو رہا تھا حضرت عمر کو، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں بھی لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کے انہوں نے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ پہنچے، پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو عمر فرماتے کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس گیا، دروازے پہ کھڑا ہو کے میں نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے کیا پتا چلا ہے؟ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بس آگے بیان کر دینا، ادھر فون اٹھایا، ادھر کر دیا، ٹیکسٹنگ شروع کر دی، بس کہیں سے سن لیا بات، یہ نہیں کہ بھائی چلو اس کی کوئی تحقیق کر لیں، یہ نہیں ضروری کہ کوئی خوف کی بات ہو، امن کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی صحیح بھی بات ہو سکتی ہے، جو اچھی بھی بات ہو سکتی ہے کوئی ایسی، مگر ایسے نہیں کہ بس سنی سنائی باتوں کو ایک دم اینکشس ہو کے آگے پہنچانا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے بیان کرتے آگے، جو بات سنی ہے نا اس نے نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، بس فوراً آگے پہنچا دینی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔ کیسے ہے وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا؟ ایک بندہ تو وہ ہے جس نے جھوٹ بیان کیا اور یہ آگے لوگوں کو پھیلا رہا ہے، تو وہ بھی تو یہ بھی تو ایک جھوٹا ہو گیا نا، تو اس لیے یہ بہت ایک سیریس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّو، اور اگر لوٹاتے اس کو الی رسولی، طرف رسول کے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو أُولِي الْأَمْرِ ہیں ان میں سے، یعنی یا تو رسول کی طرف لے کے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے، ان سے پوچھتے کہ بھئی یہ کیا خبر صحیح ہے، دوسرا یا پھر جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، یعنی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو حکومت ہے، جو بھی اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں، تو کیا ہوتا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، تو البتہ تحقیق کرتے اس کی، جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں، جو لوگ استنباط کرنے والے ہیں، جو استنباط کرتے ہیں، جو بات کی کھوج لگا لیتے ہیں، جو ڈرائیو کر لیتے ہیں اندر سے، بات کو کھود کے نکال لیتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی یعنی اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر سے تحقیق کر کے بات نکال لیتے کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ بات کو ذمہ دار لوگوں کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور یہ اپنی زندگی میں ہم سب بھی اپنے لیے لکھ لیں, جو آپ کی ڈائری ہے نا جس میں آپ نے کرنے کے کام لکھنے ہیں, اس میں یہ بھی بات لکھیں کہ جب مجھے کوئی بات پتہ چلے تو ایسے ہی میں اس کو پھیلانا نہ شروع کروں. ہم اب تو پھیلانا اتنا آسان ہو گیا, وہ نہیں افواہیں پھیلتی کہ کبھی ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, افواہ پھیل جاتی ہے جی فلاں وہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, فلانا ایسا ہو گیا, ایسے ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا افواہیں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں. تو آج کل اتنی آسان ہے یہ, کیونکہ کسی کو منہ سے تو کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹیکسٹ ہے, یہ چیزیں ہیں اتنی عام ہو گئی ہیں, ایک آپ لائن لکھتے ہیں اور 100 لوگوں تک وہ ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے. اتنا ہی زیادہ پھر ہمیں بھی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں, کیا پھیلا رہے ہیں. یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے کتنی چیزیں دنیا جہان تک ایک منٹ میں پہنچ جاتی ہیں. تو ہم ایسے شوق نہ رکھیں کہ فوراً سنسنی پھیلائیں. تو اگر وہ بات جھوٹی ہے تو اب چاہے آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں یا کسی کا جھوٹ آگے پہنچا رہے ہیں, ایک ہی بات ہے. لوگوں کی جھوٹی باتیں بھی نہیں آگے کرنی. ہر دور میں بدامنی تو رہی ہے, مگر اسے پھیلانا, بار بار اس کا ذکر کرنا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کیا نقصان ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں لوگوں کا چین اور سکون لٹ جاتا ہے. ہم یہاں پہ کوئی بات پھیلا دیں, فلانی جگہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہ ہو گیا, ایسے کر دیا, فلانوں نے انہوں نے آ کے ان کو پکڑ لیا, ان کے گھر میں گھس گئے اور فلاں کر دیا, اتھارٹیز نے اس طرح کر دیا. لوگ کتنے سہم جاتے ہیں, کتنا خوف اور ہراس پیدا ہو جاتا ہے. تو خبریں پھیلاتے وقت پہلے یہ دیکھیں کہ ذمہ دار لوگوں سے جا کے تحقیق کر لیں, وہ خبر کو پھر سیچوریٹ کر کے جتنی پہنچانی ہوگی اتنی آگے بتائیں گے, اس سے لوگ امن میں رہیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ خبروں میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جن میں جھوٹ شامل کیا گیا ہوتا ہے. تو ہم نے قیادت تک پہنچانی ہے تاکہ فساد نہ پھیلے, بے چینی نہ پھیلے, لوگوں کا چین اور سکون نہ لٹے. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ کام منافقین کرتے تھے تو آج ہم سب ہی کر رہے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ کا نہ فضل ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کیا کرتے, تم لوگ تو شیطان کے پیچھے چل پڑے تھے, تم پیروی کرتے اس کی, سوائے بہت تھوڑے لوگ ہونے تھے جو بچ جاتے, باقی سب نے شیطان کے پیچھے چل پڑنا تھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں گائیڈ کیا ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا, اتھارٹیز کے پاس لے کر جاؤ گے معاملہ سنبھل جائے گا, یہ اللہ کی رحمت ہے تم پہ, اس نے ان گائیڈڈ نہیں چھوڑا تمہیں, ورنہ شیطان اپنا کام دکھا جاتا. اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے, لوگوں کو مایوس کر دینا, بے چین کرنا, لوگوں میں وسوسے ڈالنا, لوگوں میں ایسی باتیں کرنا وہ اسلام سے متنفر ہونے لگے, اس طرح کی باتیں, یہ شیطان کا کام ہوتا ہے, لوگوں کا مورائل ڈاؤن کر دینا. جب ایسا حال ہو جائے گا کسی قوم کا تو بتائیں وہ کوئی پازیٹو کام کر سکے گی؟ ایک خبر آپ کو اگر ایسی کوئی مل جاتی ہے, سارا دن آپ کا بے چینی اور اضطراب اور ایک پریشانی میں گزرتا ہے, آپ کہیں فوکس نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم یہاں پہ امر کا معنی کوئی حکم لیں, یعنی اللہ کا کوئی حکم آپ کے سامنے آ گیا جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو کیا کرو, پھر اس کو لوٹاؤ رسول کی طرف. اور امر پھر کون ہوں گے, جو علماء ہیں, جو بات کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں, جا سکتے ہیں, ان جن کا علم بہت پختہ ہے ان تک بات لے کر جاؤ, بجائے اس کے خود ہی اسلام کے خلاف بولنے کے, ہم نے تو یہ سن لیا ہے, ہمیں تو پتہ چلا ہے قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے, ہمیں تو حدیث ایسے پتہ چلی, اب ایک بات پتہ چلی نہ کچھ سمجھ آئی نہ کچھ, بس اس ایک بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا. تو بھائی تحقیق تو کرو, اصل معاملہ کیا ہے, اصل بات کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے اگلی آیت, اس کا جو شان نزول ہے پہلے وہ سمجھ لیں, پھر آپ کو آیت انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. جب جنگ احد ہوئی تھی, سورہ آل عمران میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا, جب جنگ احد ہوئی تھی تو اس وقت جب مشرکین واپس جا رہے تھے تو ابو سفیان جو تھا وہ احد پہ کھڑا ہوا اور اس نے بڑی زور آواز سے بولا، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی ابو بکر صدیق ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا عمر بن خطاب ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کیا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں تو ان سے فرصت فراغت ہو گئی، یعنی یہ تو ختم ہو گئے سارے. اور پھر اس نے نعرہ لگایا اعلو حبل، حبل بلند ہو، اعلیٰ ہو نا. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ بولیں. تو حضرت عمر نے پھر وہ بولے تھے اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا نا وہ سب زندہ ہے، ربی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہوا. اور انہوں نے پھر جواب دیا اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہے اعلیٰ اور برتر. تو ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، اللہ اکبر، ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں ہے. عزا ان کا بڑا بت تھا نا. تو اس نے کہا، یعنی اس کو اتنا زیادہ اپنے عزا پہ تھا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارا تو کوئی عزا نہیں. تو اس کا اتنا زبردست جواب ہے نا جو صحابہ نے دیا، سبحان اللہ. یعنی میرے لیے پرسنلی مجھے اتنا فیوریٹ یہ ایک جو فریز انہوں نے بولا صحابہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواب سکھایا اور انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس تو کوئی مولا نہیں. اور یہ رہتی دنیا تک ایک مومن کے پاس کافروں کے خلاف یہ نعرہ ہے کہ جب وہ کہیں ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم دنیا کی اتنی بڑی پاور ہیں، ہم یہ ہیں، تو جو مومن ہے نا اس کے پاس اللہ ہے، دوسرے کے پاس اللہ نہیں ہے. اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس تو کوئی مولا ہی نہیں. تمہارے پاس جتنے مرضی عزا ہوں، جتنے مرضی ہتھیار ہوں، جتنی مرضی پاور ہو، جو مرضی ہو، تو اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بشرطے کہ مسلمان حق پہ ہوں اور ان کا پاس ایمان ہو، تب ہے یہ بات. اور یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے. تو یہ بہت ایک یعنی ایک مومن کے لیے نا اتنا بڑا حوصلہ دلانے کی بات ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شکست کھائی بھی ہے مسلمانوں نے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے نا تو تب تک کوئی بھی ہمیں نہیں فرق پڑتا. اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے. اور لڑائی تو ڈول ہے، مطلب کبھی ادھر کو ہو گیا، کبھی ادھر کو ہو گیا، یعنی پہلے تم جیتے تھے، اب ہم جیت گئے. حضرت عمر نے فرمایا برابر نہیں ہے، ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں. ابو سفیان نے کہا اچھا تم یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم بڑے ناکام ہیں، نامراد ہیں. تو پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، واللہ ہی نہیں، وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں. اس نے کہا اچھا میں تمہارے پر یقین کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے، آئندہ سال بدر میں آنا، ہماری پھر لڑائی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو نیکسٹ ایئر آیا تھا اس میں ایک سال بعد، پورے ایک سال بعد، یعنی جب مسلمان یہ احد سے ایک سال کے بعد جس کو کہتے ہیں بدر صغرا، چھوٹی بدر کی ایک جنگ، یعنی اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے تھے، صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں گئے تھے، وہاں پہ اس کا انتظار کیا تھا. اور ابو سفیان جو تھا اس وقت، ایک ہاں ایک اور بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا جہاد کا کہ بدر کے میدان میں ہمیں جانا ہے اور ابو سفیان کا مقابلہ کرنا ہے، اس نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو میں تم لوگوں کا انتظار کروں گا، تو کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ جانے کو تیار ہیں؟ تو اس موقع پر مناسب کوئی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا لوگوں کی طرف سے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا میں تو اللہ کی طرف سے معمور ہوں، تم میں اگر کوئی میرے ساتھ نہیں بھی چلے گا تو میں اکیلا بدر کے میدان میں پہنچ جاؤں گا، پھر میں جانوں اور میرا اللہ جانے. اس وقت پھر 1500 افراد جو تھے وہ تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر گئے. ادھر ابو سفیان جو تھا وہ مکہ سے 2-3 منزلیں چلا، مگر 2-3 دن بعد اس نے بیماری کا اور دوسری اور کچھ چیزوں کا بہانہ بنایا اور اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں، پھر وہ وہاں سے واپس چلا گیا تھا. تو یہ لڑائی نہیں ہوئی تھی پھر. تو چونکہ مسلمانوں کے اندر نا لاسٹ ایئر کے جو احد کے اثرات تھے وہ ابھی تک تھے اور خوف بھی تھا. تو اور خاص طور پہ یہ جو منافقین نے پروپیگنڈا اتنا کیا تھا اس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہوئے ہوئے تھے، تو اتنے لوگ اس وقت تیار نہیں ہوئے تھے. تو اس کے بارے میں یہ پھر آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، قاتل ہے نا واحد ہے، جنگ کریں اللہ کے راستے میں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے نبی آپ جنگ کریں اللہ کے راستے میں، اور کیا ہے؟ لا تکلف الا نفسک، اے نبی آپ مکلف نہیں بنائے گئے مگر صرف اپنی جان کے، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ نہیں نکلتے نہ نکلیں، آپ نکلیں بس، آپ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ خود اٹھیں. اور وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو ابھاریں کہ چلیں وہ آپ کے ساتھ. لیکن اگر کوئی نہیں بھی چلتا، دوسروں کو ابھارنا آپ کا کام ہے لیکن اگر نہیں کوئی جاتا، کوئی نہیں سمجھتا، تو آپ پہ اپنی ذمہ داری ہے. یہ ہمیں ایک بہت زبردست رول اس آیت کے اس حصے سے ملتا ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام ہو، ہم چاہتے ہیں اور بھی لوگ شامل ہوں، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی حصہ اس میں لیں، وہ بھی چلیں ہمارے ساتھ، وہ بھی اٹھیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات کو، کتنا بھی سر کھپائیں نہیں ان کو سمجھ آتی. تو بات یہی ہے کہ آپ مکلف نہیں بنائے گئے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ خود جو اپنے اوپر انسان کر سکتا ہے نا، زور چلا سکتا ہے، کسی اور پہ تو نہیں چلا سکتا. ان کو کہتے ضرور رہیں مگر آپ کسی کو زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو کے کچھ نہیں کسی سے کروا سکتے تھے، خود اپنی ذمہ داری تھی آپ پہ، تو ہم سارے کہاں کسی سے کروا سکتے. اور دیکھیں یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا گیا اے نبی آپ کو کیا جانے کی ضرورت ہے، فرشتے چلے جائیں گے نا، وہ جا کے لڑتے رہیں گے. کہا گیا اٹھیں نکلیں. دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی مدد تب آتی ہے جب ایک ایمان والا اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے. جب آپ کرنے کے لیے کوئی کام کوشش کرتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے. اب آپ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں اور کہیں ہم نے تو قرآن کلاس میں مثلا رجسٹر کر لیا، اب بس اللہ کی مدد آئے، فرشتے ہی آ کے پڑھ لیں اور وہی آ کے سارا کچھ ہمارا کر دیا کریں، کیونکہ ہم نے قدم جو اٹھا لیا، کتنا نیکی کا کام ہے، تو اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جنگ نہیں ہوئی، وہ بات کی بات، وہ نکلے تو تھے نا، وہاں پہ جا کے انتظار بھی کیا، پھر اللہ کی مدد آئی کہ اللہ نے ایسا روب ان کے دل میں ڈال دیا کافروں کے، وہ آئے ہی نہیں وہاں تک، وہ بعد میں ہوا نا. اگر یہ گھر بیٹھے رہتے تو نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، دین کے راستے میں آپ کو پہلے اٹھ کھڑے ہونا ہے. کوئی آپ کے ساتھ نہ ملے، کچھ نہ کرے، آپ کرتے چلے جائیں. دوسروں کا نہ ویٹ کریں، وہ نہیں آ رہا میرے ساتھ مل رہا، پہلے وہ کرے گا تو پھر میں کروں گی. نہیں، آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری کسی اور کی تو نہیں ہے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ روک دے زور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا مومنوں کے ساتھ کہ اگر تم میں ایمان ہوگا کوئی تم پہ غلبہ نہیں پا سکتا. کافر دیکھیں اس وقت ہی چلے گئے واپس، اللہ نے ان کا زور توڑ دیا، جنگ کو یعنی اوائڈ ہو گئی جنگ. واللہ اشد بأسًا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے طاقت میں. تم کیوں کافروں سے ڈرتے ہو؟ کافر سزا نہیں دے سکتے، سب سے سخت سزا تو اللہ کی ہے، جو جب آتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، اور سب سے زیادہ زور اور طاقت اللہ کے پاس ہے. اب اس کے بعد دو اور آیتیں ہیں جو کہ ہمیں کچھ معاشرے میں رہنے کے کچھ اصول بتاتی ہیں. ان میں بھی منافقین کی یعنی اس کانٹیکسٹ میں بھی ہم دیکھیں گے آیتوں کو، لیکن معاشرتی آداب بھی ہیں ان میں ہمارے لیے، یعنی ایک ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور ایک عام بھی حکم ہوتا ہے نا ہم سب کے لیے. من یشفع شفاعت حسنت یکن لہو نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے۔ جب کوئی انسان کسی نیک کام کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے کوئی سفارش کرتا ہے، کوئی سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی کام کے لیے کسی کو اکسائے، کسی کو موٹیویٹ کرے، کسی کو کہے، کسی کو انکریج کرے، یہ شفاعت ہے، یا اس کو جیسے ہمارے ہاں سفارش کرتے ہیں، مگر ہم برے معنوں میں ہمیشہ سفارش کرتے ہیں نا۔ مگر دیکھیں کسی بے کس انسان ہے، مجبور انسان ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی طاقت جوڑ لی، یا آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا کہ اس کو اس کی مدد کرو، وہ خود اکیلا اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتا تھا، جب آپ نے کہا تو اس کی مدد ہو گئی۔ تو اب یہ کیا، یہ سفارش ہے، یہ شفاعت ہے۔ جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو بھی اجر دے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک وہ بیچارہ خود نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سفارش کیا کرو، تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی ہو رہو۔ یعنی سفارش کرو، تم سفارش کس طرح سے کرو، جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لوگ آتے تھے نا، کوئی کچھ مانگنے آتا تھا یا کوئی کسی اپنے کام کے لیے آتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم اس کی سفارش کرو کہ اس کو کچھ دے دیں یا اس کا یہ کام کر دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں، ان کو بھی ثواب مل جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نا نصیب منہا، ایک حصہ مل جائے گا، حصہ ملنے کا مطلب کیا ہے، ثواب مل جائے گا۔ جب آپ کسی مظلوم کے لیے سفارش کریں گے تو سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور کتنا ثواب ملے گا، یہ حدیث میں ہے کہ جتنا کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی اس کی سفارش کرنے والے کو ملتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اسے اس چیز کے کام کرنے والے جتنا ثواب ملے گا۔ جیسے مثلا آپ نے کسی کو موٹیویٹ کیا کسی نیکی کے کام کے لیے، ایک سفارش وہ ہو گئی نا جو آپ نے سمجھی ابھی، جو جس کو ہم عام سفارش کہتے ہیں مثلا، یعنی دو طرح سے آپ اس کو دیکھیں۔ پہلی طرح کیا ہے، جیسے کہ ہم کہیں کوئی غریب آدمی ہے، ڈیزرونگ ہے، لیکن ڈیزرونگ یاد رکھیں حقدار ہے، ورنہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا انصاف کی بات، امانتیں ذمہ دار لوگوں کے، حقدار لوگوں کو دینے کی بات پڑی تھی نا، تو یہ نہیں اگر غریب ہے اس بیچارے کو نوکری دے دیں کیوں، اس لیے کہ یہ غریب ہے، نو، یہ پھر آپ نے امانت حقدار کو نہیں دی۔ اگر وہ حقدار بھی ہے، غریب ہے مثلا، وہ خود نہیں، اپنی اس کی اتنی پہنچ نہیں ہے، اس کو نوکری نہیں ملے گی، آپ سمجھتے ہیں یہ حقدار ہے، آپ نے اس کی سفارش کر دی، یہ بھی ایک سفارش ہے، اب آپ کی وجہ سے اس کو نوکری مل گئی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ایک بندہ بیمار تھا، وہ کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے ایک دو فون کر دیے، اور وہ آپ کی میڈ تھی، اس کا شوہر مثلا بیمار ہے، وہ لے گئی اس کو اور وہاں پہ اس کا کام بن گیا، یہ آپ کی اچھی سفارش ہے۔ اس میں بھی ہم اتنے بخیل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کا کام کرتے پھریں، ہمیں کیا، خود ہی کریں نا جا کے، ہمیں اتنا شوق نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارا ایک فون کرنے سے، ایک کوئی کام کرنے سے، مثلا آپ نے کسی کو کوئی رشتہ بتا دیا، ایک کسی کا کر دیا، اس کو نہیں کہیں راستہ مل رہا تھا، آپ نے بتا دیا، یہ اچھی سفارش ہے۔ دوسری ایک کیا ہوتی ہے کہ نیکی کے کام پہ کسی کو موٹیویٹ کرنا، اس کی طرف توجہ دلا دینا، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ حدیث بتائی ہے، تو آپ مثلا کسی کو کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ کھانا دے دیں، یا فلاں لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، فلاں بڑا مجبور ہے، بڑا غریب ہے، اس کے لیے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، اس کے لیے ڈونیٹ کر دیں، اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، لوگ ہمیں ایسا سمجھیں گے، ہم کیوں کہیں۔ تو یہ بھی آپ کی ایک سفارش ہے، کیونکہ لوگوں نے نہیں دینا تھا، لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ایک شفاعت ہو گئی۔ آپ کلاس کے لیے مثلا کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ قرآن سیکھو، آؤ قرآن کی طرف آؤ، تو یہ بھی کیا ہے، ایک اچھی سفارش ہے جو آپ نے کی ہے، یعنی کلاس والے تو وہاں تک نہیں پہنچے تھے، لیکن آپ نے سفارش کر کے کسی کو موٹیویٹ کر کے یہاں تک پہنچایا، تو اس میں سے حصہ آپ کو بھی ملا، جب تک وہ بندی پڑھتی رہے گی، سیکھتی رہے گی، عمل کرتی رہے گی، آپ کا مسلسل نامہ اعمال میں نیکیوں میں ایڈیشن ہوتا جائے گا، اس کو بھی اپنی ملے گی، اس کی نیکی میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو مسلسل مل رہا ہے، آپ کا ایک جاری صدقہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، یعنی دو طرح سے اس کو اس چیز کو سمجھیں آپ۔ تو یہ یاد رکھیں، جہاں پہ بھی انسان کو موقع ملے کہ ہماری ایک بات بولنے کی وجہ سے، بعض اوقات لیکن ہم وہاں پہ بالکل سمن بکمن ہو جاتے ہیں، ایک بات بولنے کی وجہ سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے۔ زبان ہی ہلانی ہے نا آپ نے، آپ کے ذرا سا زبان ہلانے کی وجہ سے، کہنے کی وجہ سے، بھائی یہ کر لو، یا اس کا یہ کام کر دیں، یا یہ اس کام میں نیک کام ہے، اس میں شریک ہو جائیں، تو آپ کے زبان ہلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ آپ کو بھی اجر دے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی زندگی میں خود صرف نیکی نہ کریں، کوئی اور نیکی کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر دیں۔ اور بعض دفعہ ہم سے خود نہیں کوئی کسی کی مدد کی جاتی، لیکن کسی اور کو ہم کہہ سکتے ہیں، بھئی آپ مدد کر دو اس کی، کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ہو، ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہ ہوں، لیکن کسی اور کے پاس ہیں، تو ہم میں ان کو کہہ دوں کہ بھئی آپ یہ دیکھیں، یہ ایک مسجد ہے، اس کے اندر آپ ذرا ڈونیٹ کر دیں، یا جیسے اب ہم اناؤنسمنٹس کئی دفعہ کرتے رہتے ہیں، فلانی جگہ پہ ضرورت ہے وہاں پہ دے دیں، فلان جگہ پہ ایسے ہیں، تو یہ ایک نیکی کی سفارش ہے، جو کرے گا تو کہنے والے کو بھی حصہ مل جائے گا۔ تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح وائس ورسا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، جو سفارش کرے گا بری تو اس کو ایک حصہ اس کا بھی لازمی ملے گا، ایک بدلہ برائی کا لازمی اس کے لیے بھی ہے۔ یعنی برائی کی اگر سفارش کرو گے، کسی کو ایسی بات کی طرف اگر آپ نے موٹیویٹ کیا، تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، تم چھوڑو یہ، ایسے ہی تم اپنے آپ کو کیوں کھپا رہی ہو، اب آپ نے اس کو نیکی سے روک دیا، برائی کی سفارش کی ہے، تو کیا اس میں سے ایک شیئر آپ کو بھی مل جائے گا؟ یعنی دونوں چیزوں میں انسان شیئر کما سکتا ہے، اگر وہ یہ سوچ سمجھ لے کہ نیکی کی سفارش ہی میں نے کرنی ہے، کبھی برائی کی نہیں کرنی۔ جس چیز سے کسی کا حق مارا جائے، آپ کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اس لیے ان کو نوکری دے دو، بعض دفعہ لوگ بڑی پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں، پھر ان کے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، آپ ہماری نوکری دلا دیں، یہ کر دیں، ہمارا وہ کام کر دیں، ہمیں فلانی جگہ کا ٹھیکہ دلا دیں، اب ہم کو وہ کانٹریکٹ ہمیں دلا دیں، یہ کر دیں، تو کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے، جو حقدار ہے اس کا حق مارا جائے گا، اب آپ نے جو سفارش کی وہ بری سفارش ہے، کیوں آپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی امانت حقداروں تک پہنچنی چاہیے نا، تو آپ نے حقدار کو محروم کر دیا اور اپنے رشتہ دار کو آگے کر دیا۔ ارے ہمارے ہاں کتنا ہوتا ہے، نوکری ہے تو وہ ہمارا کسی کوئی جاننے والا ہے، یا جس سے ہم نے ووٹ لینا ہے اس کو دلا دی جائے تاکہ آگے مجھے فائدہ ہو۔ بری سفارشیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اچھی سفارش کون کرتا ہے، اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو آگے آتے ہیں، پتہ ہے؟ اگر آپ کسی مسلمان کے لیے کوئی اچھی سفارش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، جتنی دیر آپ اس کی ہیلپ کرتے رہیں گے، اس میں لگے رہیں گے، اس کام میں جس سے اس کی ہیلپ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا، سبحان اللہ۔ تو جس کی مدد میں اللہ آ جائے، پھر وہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک طرف یہ کہہ سکتے ہیں میرا تو اپنا کام ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی کرنے کی، آپ اس کی کریں گے، اللہ آپ کا کام کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی نیکی کرتی رہوں، ہائے میں دوسروں کو یہ کام بھی نہ سکھاؤں، اگر ان کو بھی سکھا دیا نا، ان کو بھی آ جائے گا، پھر یہ بھی کرنے لگیں گے، پھر میری کیا واہ واہ ہوگی۔ نہیں، لوگوں کو شریک کرو نیکی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ تم سفارش کر دو؟ بولے ان کے کہنے کی وجہ سے آپ نے دینا تھا، جو تو دینا تھا وہ تو دینا ہی تھا، لیکن صرف یہ کہ جب یہ کہیں گے ان کو بھی اجر ملے گا۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ ہم نے جو کسی کی سفارش کرنی ہے، ہم نے اس سفارش میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ اچھائی کے کام کی، بھلائی کے کام کی سفارش ہے یا کسی برائی کے کام کی سفارش ہے. اچھا تو اچھا اب ہم یہ سمجھ آ گئی نا کہ سفارش، ہر ایک سفارش ایک بری نہیں ہوتی، ایک اچھی بھی سفارش بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ ہمارے ہاں تو ایک گالی لفظ بن گیا نا کہ سفارشی لوگ سفارش کرتے ہیں سفارش، تو یہ ایک اچھائی کی بھی سفارش ہے. اچھا اب ایک اس کے اندر بہت امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے کہ سفارش جب آپ نے کسی کی کر دی تو اس کے اوپر آپ کوئی بدلہ نہیں لے سکتے. جب بھی آپ اچھائی کی کوئی سفارش کریں گے نا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لے سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اگر آپ نے بدلہ یہ لیا نا تو وہ رشوت ہوگی. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ رشوت. کیونکہ اگر آپ نے بدلہ لیا تو بس آپ نے دنیا میں ہی لے لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر کوئی اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اور دوسری پھر رشوت ویسے ہی حرام ہے. تو یہ شفا جو ہوتی نا وہ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، اس میں کسی بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج کل کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہاں پھر ہمیں کیا فائدہ ملے گا، کچھ نہیں ملنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی. اب اچھا آپ ایک کوئی میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مثلاً آپ کی کوئی میڈ ہے، اب وہ اس کا آپ نے کوئی سفارش کرا دی، اس کے شوہر کو نوکری دلا دی، یا اس کو کوئی ہسپتال میں اس کا علاج ہونا تھا وہ کرا دیا. جس دن آپ نے یہ فون کیا اور اس کو یہ کام اس کا کرا دیا، اسی دن اس کو آپ نے کہا آج ذرا میرا صحن بھی دھو کے جانا. وہ اس کا کام نہیں تھا روز کا، لیکن آج آپ نے کہا کہ میرا صحن بھی دھو کے جانا، میرے ذرا سر میں تیل بھی ڈال جانا، مجھے ذرا دبا بھی دینا. کیوں؟ آپ کو یہ ہے کہ کیوں میں نے اس کا کام نہیں کیا، میں نے اس کا کام کرایا تو اب اس کو بھی تو کچھ میرا کرنا چاہیے نا. یہ ہے رشوت. حالانکہ مال کے فارم میں نہیں لی، پیسوں کی فارم میں نہیں لی، کچھ کام کے بدلے کچھ کام نکلوا لینا اپنا، یہ بھی آپ نے معاوضہ لے لیا، بدلہ لے لیا اس سفارش کا جو آپ نے کرائی. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں آپ کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہاری سفارش تو کرا دیں گے، لیکن پھر تم بھی ہمارا یہ کام کر دینا. بعض لوگ صاف ہی بول دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم بولتے نہیں ہیں لیکن بیک آف آر مائنڈ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں نے سفارش کی ہے نا، اب یہ میرا کام کرے ایکسٹرا. تو ہم زندگی میں کہاں کہاں دیکھیں ڈنڈی مارتے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، یاد رکھنا اللہ ہر چیز پر مقیت ہے، نگران ہے، کیونکہ وہ گواہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ہے، اور قدرت رکھنے والا ہے. تم یہ نہ کبھی سوچنا کہ جو تمہاری سفارش کر رہا ہے، ایک ذہن کے اندر آ جاتا ہے نا جو سفارش کرنے والا ہے اس کو ہی ہم سوچتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، وہی قدرت والا ہے. نہیں، اللہ ہے قدرت والا. اگر اس نے اس کے ذریعے یہ کام تمہارا نکلوایا ہے تو قدرت اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. ہم ان لوگوں کے تو احسان مند ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے سفارش کر کے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی خیر کا ہمارے لیے کام کرا دیتے ہیں، لیکن وہ رب جو اس بندے کو ذریعہ بنانے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو وہ ہر چیز پہ نگران ہے، اس کو پتہ ہے کون شفاعت حسنت کر رہا ہے اور جو کون ہے جو شفاعت سیئہ کر رہا ہے، دونوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا. اب ہم نے برائی خود نہیں کی، مگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ چھوڑو تم یہ نیکی کرنے کو اور چلو تم یہ کام کر لو. ہم کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کیا، لیکن آپ کے نام اعمال میں وہ گناہ بھی لکھا گیا، کیونکہ آپ نے اس کو اس گناہ کی دعوت دی تھی، اس پہ موٹیویٹ کیا تھا، اس کے کرنے کے لیے کہا تھا. اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو مثلاً کوئی غلط جگہ، کوئی غلط مجلس ہے، کوئی غلط پارٹی ایسی، کوئی ایسی محفل ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اپنی دوست کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں تم چلی جاؤ نا، کیا ایسا ہو گیا بھائی، اتنی بھی نہ وہ بنو ایکسٹریمسٹ، اتنی بھی کیا ہو گیا تمہیں، اتنا کیا، چھوڑو، کیا فرق پڑتا ہے. تو اب آپ نے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، شفاعتن سیئتن. وہ جب وہاں جائے گی، جو اس کا جانا، وہاں بیٹھنا، وہ غلط کام کوئی دیکھنا، وہاں پہ جتنی دیر وہ بیٹھے رہے گی، سارا گناہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو اس کیا ہم نے کیا، بس ایک زبان ہلائی، لیکن کہاں تک اس زبان کا ہلانا ہمیں لے گیا، اس کا بھی سارا گناہ ہم لے کے بیٹھ گئے. خود بھی اگر ساتھ شامل ہیں تو اپنا بھی لیا دوسرے کا بھی لے لیا. کتنی جگہوں پہ ہم بیکار میں ایسے اپنے اوپر گناہ چڑھاتے رہتے ہیں. ہمیں کیا, ہم کیوں کسی کو کہیں کہ برائی کر لو, یہ کام کر لو, تم کیا ضرورت ہے؟ ہم سے اپنے جو گناہ ہم انہیں کو سمیٹ لیں, انہیں کے اوپر ہم فارغ ہو جائیں, اللہ کے ہاں معافی ہمیں مل جائے تو بڑی بات ہے, کہ ہم دوسروں کے بھی گناہ اپنے سر لے لیں. تو دیکھنا چاہیے, اس میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. جب آپ زبان ہلا رہے ہیں تو دیکھیں میں کون سی شفاعت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آگے ایک اور ایٹیکیٹ جو ہم شاید اتنا چھوٹی چیز سمجھتے ہیں نا اس کو, لیکن سبحان اللہ میرا رب اتنا رحیم ہے, وہ ہمارے جیسے نکمے لوگوں کے لیے چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں ساری بتا دیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے بندوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اگنور کر دیتے ہوں گے. جن چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہم اتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. اور وہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم دعا دیے جاؤ نا, زندگی کی دعا, وہ کیا ہوتی ہے زندگی کی دعا؟ تحیہ کیا ہے؟ تحیہ یہ تحفے کو بھی کہتے ہیں, اور دوسرا تحفہ ہمارے لیے جو گریٹنگ ہے اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ ہے سلام. دیکھیں عربز میں بہت سارے ورڈز ہوتے تھے, میں نے جیسے آپ کو بتایا حیاکم اللہ ہوتا تھا, اللہ تمہیں حیات دے, جیسے ہم کہتے ہیں جیتی رہو, تو اسی طرح اللہ حیاتی دے تمہیں, اس طرح سے کہتے ہیں نا, ان میں بھی یہ گریٹنگ کا طریقہ تھا, اہلن وسہلن مرحبا ابھی تک کہتے ہیں, لیکن اسلام نے سلام کا کہا کہ سلام کرو. تو جب تمہیں سلام کیا جائے, مطلب کیا یہاں پہ ہوئی, تم دعا دیے جاؤ, تم مطلب کیا ہے سلام کیے جاؤ, تم سلامتی کی دعا تمہیں دی جائے, فحیو تو تم بھی سلام کرو ساتھ بہتر طریقے کے, یا پھر اس کو رد کر دو, یعنی اسی کو لوٹا دو, پھر اسی کو واپس کر دو. تو اب جب کوئی ہمیں سلام کرے تو حکم کیا دیا جا رہا ہے یہاں پہ, تم بھی اس کو سلام کا جواب دو. اور جواب کیسے دو, آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس نے اگر کہا السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس سے بڑھ کے بہتر طریقہ. یا پھر اگر اتنا نہیں کر سکتے, چلو احسان کا بدلہ احسان, یعنی ایک ایکول لیول پہ ہی اتنا ہی دے دو, اتنا ہی کہہ دو. اور اتنا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام کہتے. مگر ہم یہ طریقے بھی بھول گئے, حالانکہ دیکھو یہ قرآن کا ہمیں حکم ہے, معمولی بات نہیں ہے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا کرو, اور ہمیں کوئی سلام کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر جب ہم جو ہمارے برابر کے یا ہم سے اونچے کوئی دنیاوی لیول میں اونچے لوگ ہوں, کوئی بڑے مالدار لوگ ہوں, تو تب تو ہم بہت آگے بڑھ بڑھ کے ان کو سلام کرتے ہیں. لیکن مثلا ہمارا کوئی ملازم کر دے, کوئی بچہ کر دے, کوئی ہم سے چھوٹا کر دے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر ہمارا جواب کیسے ہوتا ہے, ایسے بس نوڈ کر دیتے, ایسے سر کو ہلا دیتے ہیں کہ جیسے اوکے وی اکنالجڈ کہ تم نے سلام کیا ہے. ہم جواب دینے کی زحمت نہیں کرتے. جواب دینا شاید ہمیں اتنا مشکل لگتا ہے, وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ماننا اتنا مشکل ہے کہ ہم سے جواب دیا ہی نہیں جاتا. آسن جو تو چھوڑیں, ہم برابر کا بھی نہیں دیتے. یہ تکبر ہے, یہ اپنی بڑائی کا احساس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ کہہ کے بیٹھ گیا. آپ نے جواب دیا, فرمایا 10 نیکیاں مل گئیں اس کو. دوسرا آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ, یہ کہہ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا 20 نیکیاں ملی ہیں اس کو. اور تیسرا آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں ملی. دیکھیں آپ, 30 نیکیاں آپ صرف اتنا کلمہ کہہ کے کما سکتے ہیں, لیکن ہم اس میں بھی پیچھے ہیں. اور آج ہمارے پاس جو الفاظ ہیں, ہم ان الفاظ کو جو غیر مسلموں کے ہیں ان کو زیادہ بہتر, سوری ٹو سے زیادہ بہتر شاید سمجھتے ہیں. ہائے کہنا، ہیلو کہنا، حالانکہ ہائے کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہائے کا؟ اب ہائے ہائے کرنا تو ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے ہماری اپنی لینگویج میں، اور یہ ہائے ہائے، واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہیلو، ہیل، ہیل سے ہے کیا ہیلو؟ ہیلو کہنے کا کیا مطلب؟ ہاں وہ اگر آپ کو کہیں ہیلو یا ہائے غیر مسلم کہہ رہے تو آپ اسی میں جواب دے دیں۔ ردوہا کا یہ بھی معنی ہے کہ آسن مسلمان کو دینا ہے، اور ردوہا لوٹا دو اس کو، یعنی جو یہ غیر مسلم آپ کو اگر ہیلو ہائے کرتے ہیں تو آپ اس کو لوٹا دیں۔ اب ہیلو ہائے ہمیں زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ ماڈرن سا ہمیں لگتا ہے، سلام کرنا ہمیں اتنا پسندیدہ نہیں لگتا، اور اس کی جگہ ہم نے یعنی اسکولوں کالجوں میں جب میں ہمارے ملک میں پڑھتی تھی تو انگلش میڈیم ریناؤنڈ اسکول ہے، سب کو پتا ہوگا، نام نہیں لینا چاہتی، مگر یعنی اس وقت بھی لڑکیاں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتی تھیں، ہائے کہتی تھیں، بہت عجیب لگتا تھا۔ ٹیچر جب کمرے میں داخل ہوتی تھی تو سب کھڑے ہو جاتے تھے اور گڈ مارننگ مس ایسے کہتے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہو اگر آپ کے اسکولوں میں ایسا ہوتا ہو، سلام کا کوئی رواج نہیں تھا، پرنسپل گزر رہی ہے تو گڈ مارننگ، تو گڈ مارننگ تو ایک مارننگ گڈ ہو گئی، سلام میں پتہ ہے کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہم جانتے بھی ہیں کہ کیا، ہم نے اصل میں ایک رسم سمجھی ہوئی نا، سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو دیکھیں السلام جو ہے نا اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا السلام، تو ایک تو آپ نے کیا کیا ہے، سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، اللہ کے نام کو یاد کیا، ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی یاد دلا دیا، نمبر ٹو بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے، آپ نے جب السلام علیکم کہا تو آپ نے یہ بتا دیا کہ تم میری طرف سے سلامتی میں ہو، تم امن میں ہو، میری طرف سے، میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری ہاتھ سے، میرے زبان سے، میری طرف سے تم بالکل امن میں اپنے آپ کو سمجھو، سلامتی میں سمجھو۔ اور السلام، الف لام جو ہے، الف لام جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پراپر ناؤن بن جاتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے نا، لیکن الف لام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے استغراق کے لیے، یعنی مکمل، جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تمام تعریف، وہ جو تمام ہے وہ کہاں سے آیا، وہ الف لام جو شروع میں لگا ہوا ہے، الحمدللہ نہیں، الحمدللہ، تو وہ ال ہے نا تمام کے لیے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم تو الف لام لگانا، وہ جو الف لام ہے اس کا مطلب ہے تمام سلامتی، ساری سلامتی۔ اگر آپ صرف کہتی ہیں نا سلام علیکم تو پھر تو یعنی سلامتی آپ پہ ایک کامن ناؤن، لیکن جب السلام ہے تو اس مکمل ہر طرح کی سلامتی، یعنی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا ایمان، تمہاری صحت، تمہاری اولاد، تمہاری زندگی، تمہارا دین، ایوری تھنگ، سب کچھ کی سلامتی کی آپ دعا دے رہے ہیں دوسرے کو کہ سلامت رہے۔ اور سبحان اللہ، اگر اس کے اندر ورحمت اللہ بھی ملا دیں تو اللہ کی رحمت ہو تم پہ، وبرکاتہ اور برکت ہو تم پر، اس سے اچھی دعا میں کہتی ہوں کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ساری لینگویجز نکال لیں، ان میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی اور لینگویج میں گریٹنگ کا ایسا طریقہ ہے، کوئی اور لینگویج میں آپ دیکھیں ہیلو میں کیا ہے، ہائے میں کیا ہے، گڈ مارننگ میں کیا ہے، ایک دن کی مارننگ اگر کسی کی صحیح ہو جاتی ہے آپ تو اس کو ساری زندگی کی سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، صبح شام کی سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ناٹ اونلی دیٹ، آپ اس کو دنیا اور آخرت کی سلامتی کے دینے، کیونکہ ٹوٹیلٹی میں آپ نے کہہ دیا السلام، ساری سلامتی، ہر چیز کی سلامتی ہو تم پر، سبحان اللہ۔ تو تم میرے سے بھی بے فکر رہو، اس لیے کہ تم میری طرف سے بھی سلامت ہو، میری طرف سے بھی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اب آپ نے اس کو کتنی بڑی بات کہہ دی، چھوٹی بات نہیں ہے یہ، معمولی بات نہیں ہے، لیکن ایک تو ہم نے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہیلو ہائے سے، اور کوئی زیادہ ہی ہم اردو کے بہت سفسٹیکیٹڈ لوگ بن جائیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں آداب عرضو، تو آداب کیا ہے، واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہاتھ کا ایک پیالہ سا بنا کے آداب عرضو اور جھک کے کر رہے ہیں، وہ کون سا ایٹیکیٹ ہے بھائی؟ کسی کے انسان کے سامنے تو آپ جھک ہی نہیں سکتے، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا کہ رکوع کی پوزیشن میں آپ چلے جائیں. کچھ کلچرز میں ایون یہ بھی ہے, کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ تو پیر بھی چھوتے ہیں اس کے بعد سلام کر کے. اسلام آ کے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نجات دیتا ہے, ہم انسانوں کے پیروں میں پڑ رہے ہیں. اب ہندوؤں میں دیکھیں نمستے کہتے ہیں, اب نمستے کا مطلب کیا, ویلکم. یا پھر دوسرا معنی اس کا کیا, میرے اندر کا خدا تمہارے اندر کے خدا کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو اب ہم اس کو نمستے میں جواب نہیں دے سکتے, ورنہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ میرے اندر کا خدا تمہارے اندر کے خدا کو یہ تعظیم کرتا ہے. نہیں, یعنی ہم ان کو کوئی شرکیہ بات ہے تو اس کے اندر ان کو ویسا جواب نہیں دیں گے. اور پھر دیکھیں اور کیا ہوتے ہیں, وہ پھر آگے سے کہتے ہیں جیتی رہو جیتی رہو. ابھی جیتی رہو بھائی, ایک جینا ہوتا ہے جس میں ساری زندگی انسان کی غموں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں رہے, وہ بھی جینا کیا جینا. جینے کی دعا دے دی آپ نے تو آپ فارغ ہو گئے. آپ خود سوچیں, یہ زندگی تو وہ زندگی ہے جس میں سلامتی ہو, عافیت ہو, خیر ہو, صحت ہو, خوشحالی ہو, سلامتی ہو. وہ ہے نا کوئی زندگی, ایسی زندگی تو زندہ اور انسان کیا جس میں بیماریاں پریشانیاں غم مصیبتیں ہیں, وہ بھی زندگی کیا ہوگی. تو آپ جیتے رہو کہہ کے اپنی طرف سے ہم بہت بڑی اچھی دعا دے رہے ہیں, وہ کون سی اچھی دعا ہے. تو ہم جب, اور اسی طرح ہاں ایک اور بات, بعض لوگ جب سلام, پھر اگر چلو سلام کی طرف آ ہی گئے, اگر ہمیں ہیلو ہائی چھوڑ کے ہم نے چلو سوچ ہی لیا کہ ہم سلام کریں گے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سلام کیسے کرتے ہیں. ہم نے سلام کو کا طریقہ ہی خراب کر دیا. سلام بھی ہم صحیح سے نہیں کرتے کہ السلام علیکم, نہیں چلو السلام علیکم کہہ دیں. نہیں, آپ کی کوئی تجوید کو ضروری نہیں کہ آپ نے تجوید کے بہت رولز اور قاعدوں کے ساتھ کوئی مخارج نکال کے ہی کرنا ہے, لیکن کم از کم اس کو بگاڑے نہیں کہ ہم کہیں السلام علیکم. السلام علیکم کیا ہے؟ نتھنگ. اب سام علیکم, سام کیا ہے؟ موت. موت ہو تم پہ. آپ کو کہا سلامتی کی دعا دو, آپ اس کو دوسرے کو موت کی دعا دے رہے ہیں. السلام علیکم, سلام بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ واللہ اعلم. بچوں کے لیے اگر ہم بگاڑ کے ان کی توتلی زبان میں کسی طرح السلام علیکم سام علیکم سام کریں, تو ہم اپنے بچوں کو کتنی پیاری دعا سے محروم کر رہے ہیں. پھر اب دیکھیں, جب بچوں کو ہم نے سلام سکھانا ہے تو ہم ان کو سلام کر لیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرتے تھے, بچے کھیل رہے ہوتے تھے, تو جا کے ان کو سلام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بچے ہمیں کہیں مل جائیں اور انہوں نے نہیں سلام کیا, تمہیں سلام نہیں کرنا آتا, چلو ادھر آ کے سلام کرو. نہیں بھائی, آپ خود کر لینا سلام. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ حدیث کی کتنا بڑا اجر ہے اس میں پہل کرنے والے کا. ہمیں حرج نہیں ہے کہ ہم آگے خود, ہاں ان کو اس طرح ہم سکھائیں گے, اس طرح ان کو عادت پڑے گی, بجائے ہم ان کو کھینچ کھینچ کے کہیں کہ نہیں سلام کرو. یہ صحیح بات نہیں ہے. اور یہ سوچیں کہ اگر صبح میں اپنے بچے کو اٹھ کے کہتی ہوں السلام علیکم, کہ آپ سلام کرتے ہیں نا, اگر آپ نے سلام کرتے تو آپ نے کتنی بڑی دعا دے دی اپنے بچے کو. اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, بالفرض بچے کا کوئی پریشانی ہونی ہو آج کے دن, کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہونا ہو, کوئی ایسا حادثہ پیش آنا ہو, مگر ہم نے جو اس کو دعا دے دی سلامتی کی اور وہ قبول ہو گئی, تو آج وہ کتنی حادثے سے بچ جائے گا ہماری اس دعا کی وجہ سے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہم سوچتے نہیں ہیں نا کہ یہ کتنی اس میں ڈیپتھ ہے, کتنی اس کے اندر یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس تحفہ دیا کہ اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقاتیں کرو, جب ایک دوسرے کو دیکھو, یہ دعا دے دیا کرو. ہم اور دعاؤں کو بہت اہمیت دیتے, یہ دیکھو کتنی کمپریہنسو دعا ہے. اور یہ ایسی دعا ہے سبحان اللہ, کہ جب نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا نیک لوگوں کے پاس, دوسروں کے پاس نہیں, تو وہ بھی آ کے ان کو پہلے پتہ کیا کریں گے, السلام علیکم. سلام علیکم, یہ سورہ نحل میں یہ آیات ہے, سلام علیکم. جنت میں بھی جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بھی ایک دوسرے کو, ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کریں, ان کی گریٹنگ بھی سلام ہوگی, وہاں پہ ہیلو ہائی نہیں ہونا. اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگے ہوں گے, پہلے سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں, تو وہاں پہ بھی جو جنت کا دربان ہوگا نا, وہ بھی کہے گا سلام علیکم طب تم, بڑے اچھے رہے تم, تمہارے پر سلامتی ہو. اور آپ کو پتہ ہے جنت میں بھی فرشتے ہر ایک دروازے سے داخل ہوں گے اور مومنوں سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو صبر کیا اس کے اوپر تم پہ سلامتی ہو. اور سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے سلام قولا من رب رحیم، تم پہ سلام ہو. وہ سلام ہمیں شاید دنیا میں اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ سلام جنت کا کلمہ ہے اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. یہ کام انسان کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ سلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کے اوپر زور دیا اور یہ فرمایا کہ جن کاموں کو فرمایا کہ ان کاموں کو کرو گے تو تم بہت آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، تو ان میں سے ایک سلام بھی ہے. بعض ہمارے جو اسلاف تھے وہ بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ وہاں ان کو کوئی خریداری نہیں کرنی ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں لینی ہوتی تھی، کوئی ونڈو شاپنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، بلکہ صرف سلام کرنے کے لیے کہ وہاں پہ ہم جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کر سکیں گے. اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہیں کرتا. دیکھے نا، سب سے بڑا بخیل ہے کہ اس کو کیا ایک زبان ہی ہلانی ہے نا، بھائی اسے سلام بھی نہیں ہوتا. اور مسلمان کے مسلمان پہ جو حقوق ہیں، پانچ حقوق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان. ایک ہے سلام کا جواب دینا، جب آپ کو کوئی مسلمان سلام کرتا ہے لازم ہے اس کا جواب دینا، یہ اس کا حق ہے. مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا. آتا ہے چھینک کا جواب دینا؟ جب دوسرا کہے الحمدللہ، اگر اس نے نہیں کہا الحمدللہ پھر نہیں جواب دینا، اور وہ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ تو پھر اس کو جواب دیں یرحمک اللہ. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. جو سلام میں پہل کرے نا وہ اللہ کے قریب ہے زیادہ. اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ہمیں پہل کرنی ہے، اس کو اپنی حد تک عزت نہیں سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اس کو پہچانو یا نہ پہچانو. چاہے آپ اس کو پہچانتے ہیں تب بھی سلام کریں، نہیں پہچانتے تب بھی سلام کریں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک مثلا آپ دو دوستیں کھڑی ہوئیں، ایک تیسری خاتون آئیں، وہ آپ کی فرینڈ کی فرینڈ ہے، تو وہ آ کے اپنی دوست کو سلام کرتی ہیں، ہاتھ ملاتی ہیں، اس کی خیر و عافیت دریافت کرتی ہیں، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ آپ کی دوست نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو تھوڑی سلام کرے گی، وہ تو اپنی دوست سے سلام کر رہی ہے. ایسا بہت دفعہ دیکھنے میں آیا، میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا. انسان اتنا آڈ فیل کرتا ہے کہ سلام کرنے میں کیا حرج ہے، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، وہ اپنی دوست سے بات کرتے جائیں گے، اس کو سلام کر کے اسی کا ہاتھ پکڑے رکھیں گے اور آپ وہاں پہ کھڑے میں. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جاننے والے اور نہ جاننے والے کو. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر نہ جاننے والے کو آپ نے سلام کر دیا کہیں تو وہ کیا کہے گا، کیا میں آپ کو پہچانتی ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو پہچانتی نہیں تو پھر سلام کرنے کا کیا ہے، آپ نے مجھے سلام مطلب کیوں کیا. حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کے قریب لوگ انہی لوگوں کو صرف سلام کریں گے جو ان کے جان پہچان والے ہوں گے. اللہ اکبر. تو اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سلام میں پہل کرنا، اچھا اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اچھا اب ٹھیک ہے، ہم سے جو وہ ابھی جو بات میں کر رہی تھی کہ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان کے تو ہم سلام میں چلو پہل کر ہی لیتے ہیں. کبھی آپ نے سلام میں پہل کرنے کی کوشش کی اپنے نوکر کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم کہاں اور ہمارے ملازم اور ہم ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں. یہ تو کبھی ہماری عزت نہ خراب ہو جائے، کبھی نہیں کرتے اس طرح سے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں تم میں سے جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل غرور سے پاک ہوتا ہے. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے. لیکن تکبر ہوتا ہے نا، اس لیے ہم کبھی ملازم کو آگے بڑھ کے نہیں سلام کریں گے کہ ہماری ملازمہ آ رہی ہو ہم اس کو کہیں السلام علیکم. کبھی اپنے سے چھوٹے کو سلام نہیں کریں گے؟ اس کے کیونکہ ہمارے دلوں میں غرور ہے ابھی بھی بھرا ہوا. اللہ اکبر. جانچنے کی یہ جگہ ہوتی ہیں. تو صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ درخت کی اوٹ سے بھی نکلتے تھے ہو کے تو تب بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. اور پھر سلام آپ کو اتنی اونچی آواز میں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو سن بھی جائے. یہ نہ ہو کہ منہ کے اندر ہی سلام سلام کہتے رہیں اور آگے وہ جواب ہی نہ دے، اس کو سنائی نہ دے. پھر اگر کوئی دور ہے تو آواز نہیں، مثلاً آپ گاڑی میں جا رہی ہیں، دوسری بھی گاڑی میں ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے، وہ بھی سلام ہے. اسی طرح اگر کوئی اتنا دور ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ دوسرے کو سلام بھجوا بھی سکتے ہیں کہ فلاں کو میرا سلام دے دینا. عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل ہیں، یہ تمہیں سلام عرض کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر بھی سلام. یعنی کہ وعلیکم السلام، قوم تو تم سامنے والے کے لیے ہوتا ہے نا، وعلیہ السلام. ہاں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کسی کو جو ہمارے تک سلام پہنچائے کہ وعلی کی تمہارے اوپر بھی اور وعلیہ السلام. اسی طرح جب آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، سلام پہلے لکھیں، کیونکہ اس چیز کی اتنی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات شروع کرے تو پہلے سلام کرے، جو کوئی سلام سے پہلے بات شروع کرے اس کو جواب نہ دو، اتنی تاکید ہے. گھر میں بھی داخل ہوں تب بھی بلند آواز سے سلام کریں. اگر نہیں ہے کوئی گھر کے اندر موجود تو کہہ دیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرشتے جواب دیں گے. تو پھر یہ اتنا پیارا جو کلمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خود فرمایا کہ افشو سلام بینکم، سلام کو رواج دو. یہ نہیں ہے سلام کیا کرو، رواج دو، اس کو پھیلاؤ، پھیلانے کا حکم ہے. فرمایا اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، یعنی تہجد کے وقت، تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. نہیں پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی تمہیں جنت میں داخل ہونے میں. کیا کیا کام کرو؟ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتے داریاں نبھانی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اور تہجد پڑھنی. یہ کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے جو ہم کر نہ سکیں. کیا ان میں مشکل ہے؟ لیکن ہم نے کھانا وہاں کھلانا ہے جہاں پہ ہم نے بھی کھانا ہو. اگر دوسرے نے نہ کھلایا تو پھر ہم اس کو پھر تانا بھی دے دیتے ہیں کہ بس تمہیں کھانا ہی آتا ہے، کھلانا نہیں آتا. کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم کھلا رہے ہیں تو اب دوسرا بھی میری دعوت کرے. رشتوں کو ملانا وہاں پہ ملاتے ہیں رشتے جہاں پہ ہمارے رشتہ عدلے کا بدلہ ہو. دوسرا اچھا ہے تو میں بھی اچھی ہوں، دوسرا نہیں اچھا تو میں اس کے ساتھ، وہ ایک دفعہ میرے سے منہ موڑے میں 10 دفعہ موڑوں گی. ہم کو اس کے محتاج ہیں؟ نہیں. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عدلے کا بدلہ ہے. اور اٹھ کے نماز پڑھنا، تو ہم سے فجر نہیں پڑھی جاتی تو پھر تہجد کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا اگر ایفرٹ انسان کریں، دیکھیں جنت میں جانے والے کام سب ممکن ہیں، سب کوئی امپاسبل نہیں ہے. تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے بس. تو اچھا، اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سلام کون کس کو کرے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے چھوٹے بڑے کو کریں، مگر اگر بڑے نے بھی چھوٹے کو کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے کو کریں، چل رہا ہے نا وہ بیٹھنے والے کو کریں. تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. جب تھوڑے لوگ مثلاً 4-5 لوگ ایک گروپ کی صورت میں کہیں انٹر ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب آ کے ان زیادہ والوں کو سلام کریں. اب سوار پیدل کو سلام کریں، اگر آپ سواری پہ جا رہے ہیں جو وہ لوگ پیدل ہیں ان کو آپ سلام کریں گے، پہل کریں گے. پیدل جو جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، جو میں نے آپ کو کہا چلنے والا بیٹھنے والوں کو، تو وہ پیدل جو جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون کس کو سلام کرے گا. اب جو سب سے پیاری حدیث ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب دو لوگ ملیں تو کون پہلے سلام کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دونوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. سبحان اللہ. اگر ہم اللہ کے نزدیک بہتر ہونا چاہتے ہیں نا، ہم پہل کریں، جو زیادہ بہتر ہے وہ پہل کر لے. تو اب تو ہمیں دوڑ لگانی چاہیے سلام کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر اتنی پہل کرتے تھے سلام کرنے میں کہ کوئی بھی ان سے زیادہ پہلے نہیں کر پاتا تھا، اتنی ان کو یعنی حرص ہوتی تھی. اب یہ کتنا آسان کام ہے. یہ بھی شیطان کتنا مشکل بنا دیتا ہے، وہ دو چار دفعہ سلام کرے تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں، بھی اس کو تو سلام کرنے کی بڑی عادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کب سلام نہیں کرنا چاہیے؟ جب جیسے کوئی انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی ایسا پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی پڑھائی کا کام ہو رہا ہے اس وقت اس کو ڈسٹرب کرنا، یا کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے کوئی، یا ٹوائلٹ میں ہے، یا یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی حرام کام کر رہا ہو نا، اس وقت بھی نہ اس کو سلام کرو، اس لیے کہ وہ دعا کا مستحق نہیں ہے۔ وہ اگر وہ کھلم کھلا کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو دعائیں دیں سلامتی کی۔ اسی طرح یہود و نصارہ جو غیر مسلم ہیں، ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ سلام کریں تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ وعلیکم، ٹھیک، وعلیکم کہہ دینا، یعنی اتنا ہی ان کو واپس دے دینا۔ تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو سلام سے پیچھے رہے؟ جہاں پہ بھی آپ کا کسی سے بھی بات کرنی ہو تو اسٹارٹ سلام سے کر لیں، بس، چاہے فون پہ ہے، چاہے ٹیکسٹ میں ہے، چاہے ملاقات کی ہے، کسی جگہ پہ بھی۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سلام اللہ کا نام ہے، اب آپ بتائیں اللہ کے نام کو بگاڑنا ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو منہ ٹیڑھا کر کے کچھ کسی اور طرح اس کو بولتے ہیں یا صحیح نہیں بولتے، تو سوچیں آپ اللہ کے نام کی بے ادبی کر رہے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے ہیں۔ یا تنزیہ بعض لوگ سلام کرتے ہیں دوسروں کو، یا بری طرح اس لفظ کو بولتے ہیں، بگاڑ کے بولتے ہیں، تو یہ سب اس کے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا تحیہ میں نے آپ کو تحفے کے لیے بھی بتایا کہ اس کا معنی تحفہ بھی ہوتا ہے، سلام بھی ایک تحفہ ہی ہو گیا نا، لیکن عام بھی تحفے تحائف کے لیے اگر یہ بات کی جائے تو عام تحفے تحائف میں بھی پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو کوئی تحفہ دے تو کیا کریں؟ فحیو بأحسن منہا، تو اس سے بہتر اس کو دیں۔ بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ ایکسپینسو دیں۔ تحفے میں ایک بات یاد رکھیں، تحفہ اپنی حیثیت دیکھ کے انسان دے۔ اب یہ نہیں میں امیروں کو تحفہ دے رہی ہوں تو اب مجھے کچھ زیادہ ہی مہنگا لینا ہے ورنہ پھر کیا فائدہ، اور غریب کو دے رہی ہوں تو کوئی بھی پھٹی ہوئی پرانی چیز بھی دے دی تو بیکار چیز بھی دے دی کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ تحفہ جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق تحفہ، یہ بھی نہیں دیکھ کے دینا کس نے مجھے کتنے کا دیا تھا تو میں بھی اس کو اتنے کا دوں، اس لیے کہ جو اس نے دیا اس نے اپنی حیثیت سے دیا۔ اگر اس طرح کا رول رکھ دیا جائے تو پھر جو بہت ایکسپینسو تحفہ دینے والا تو آپ کے لیے بوجھ بن جائے۔ تو تحفہ دینا لینا ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ احسان جتانے کا، یا ہم نے فلانے وقت میں آپ کو اتنا تحفہ دیا آپ نے یہ دیا ہمیں، یہ اس لیے نہیں ہے۔ تو تحفہ اس سے بہتر دو، اور بہتر نہیں دے سکتے تو اتنا ہی جتنا جیسے اس نے دیا اتنا ہی اس کے مطابق لوٹا دو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تحفہ۔ اچھا اگر انسان نہیں لوٹا سکتا، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، تو دعا دینا، دعا بھی ایک تحفہ ہے، بہترین تحفہ دعا ہے کا تحفہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو پھر کم از کم آپ دوسرے کو دعا ہی دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے جو بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یاد رکھنا اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اچھا اب یہ بات ویسے تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ حسیب ہے، لیکن سلام کے بعد کیوں آئی فوراً؟ اس آیت کا اختتام سلام کی آیت کا، اس سے کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے ہر چیز کا؟ ہر چیز میں چھوٹی بڑی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو فوراً سلام کے بعد یہ بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس کا مطلب سلاموں کا بھی اللہ حساب لے گا، اور اس کا کیا حساب ہوگا سلام کا؟ کسی نے سلام کیا یا نہیں کیا، کسی نے زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیے، کیسے سلام کیے، سب سے بیسٹ والا کیا یا درمیانے درجے والا یا اس سے کم والا؟ اچھا اس کے اندر بھی بیسٹ والا کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یاد رکھیں اس کے بعد، برکاتہ کے بعد کوئی اور الفاظ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے بعد بھی اضافہ کر لیتے ہیں نا، کچھ اور کہنے لگتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہ بولو، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کسی نے بیسٹ والا سلام کیا, مڈل والا کیا, یا جو ایوریج ہے وہ والا کیا؟ کتنے خلوص کے ساتھ کیا, کیسے کیا, الفاظ کیسے تھے, صحیح طرح سے الفاظ بھی ادا کیے یا کچھ ایسی باتیں بول دی, سلام علیکم کہہ دیا وہ کوئی سلام تو نہیں, سلام علیکم کہہ دیا وہ بھی کوئی سلام نہیں. تو یہ ساری کیلکولیشن ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب کرے گا. سبحان اللہ, تمہارے سلام کا بھی حساب ہے جس کو ہم نے کبھی شاید توجہ بھی نہ دی ہو کہ ہم کتنے سلام کرتے ہیں یا کس کس کو کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں یا کس میں پہل کر رہے ہیں. پہل کتنے دفعہ تم نے کی سلام میں, اس کا اجر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے نا. آپ سے یہ سوچیے گا کہ میرے سلام بھی اللہ تعالیٰ گن رہا ہے, اس کا بھی حساب کرے گا. جس چیز کا حساب ہونا ہو انسان پھر کتنا کیئرفل ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو بہت اچھا کرے. یہ بھی لکھی جا رہی ہے, اس کا بھی مجھے اجر ملے گا, یہ بھی میرے اعمال نامے میں تلیں گے سلام. تو اب کتنے شوق سے ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کو پھیلانے والا بنا دے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. یاد رکھیں جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے نا, تو ایمان اور آخرت کا ذکر, جیسے یا ایھا الذین آمنو کیا کیا آتا ہے, تو اسی طرح یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا بلکہ فوراً بات اس طرح سے شروع کی گئی, وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ, تو آگے آ گئی بات اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. یہ ہے ایمان کی بات, کہ تمہارا ایمان اس اللہ پہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یاد رکھنا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, البتہ ضرور ہم تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے, تم نے ضرور جمع ہونا ہے. دیکھیں جب انسان کو یہ خیال ہوگا نا کہ قیامت آنی ہے, تبھی وہ سلام کو بھی پھیلائے گا. اور سلام کو پھیلانا اصل میں ہے کیا چیز, محبتیں بڑھانے کا طریقہ ہے نا, تعلقات بحال رکھنے کا طریقہ ہے. یا آپ کو کسی سے ناراضگی ہوتی ہے آپ اس کو سلام بھی نہیں کرتے, منہ ادھر موڑ لیتے ہیں, کوئی دوسرا ادھر موڑ لیتا ہے نا. تو سلام جو ہے وہ وہی پھیلائے گا جس کو یہ شوق ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے, لوگوں کے ساتھ دل ملے رہیں, لوگوں کے ساتھ رابطے رہیں, کنیکشن رہیں. دوسرا بندہ تو سلام کرنے سے ہی بھاگے گا, کیونکہ اس کو تو لوگوں سے کوئی نہ کوئی کوئی گلے شکوے شکایتیں ہیں, اس لیے وہ کر بھی سکتا ہے لیکن وہ منہ ادھر کر لیتا ہے. اور یہ جو انسان ہے سلام کرنے والا, وہ کیسا ہے؟ نماز کے بعد بھی دیکھیں سلام ہے اینڈ میں, اس میں بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ جب ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو کیا اصل میں اس کا کہنا ہوتا ہے؟ سارے جتنے بھی ہیں میرے دائیں طرف وہ مجھ سے سلامت رہیں, بائیں طرف والے سارے مجھ سے سلامت رہیں. اب اس کے بعد تو کوئی کسی سے لڑ تھوڑی سکتا, اس کے بعد کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتا, کسی کو دکھ نہیں دے سکتا, اس نے تو خود کہا کہ سب میرے سے سلامت رہیں. یہ وہی انسان یہ سارے کام شعوری طور پہ کر سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہے ایک آخرت کا دن ہے جس دن جمع کرے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ, ریوڑ کی طرح ہانک کے لے جایا جائے گا اللہ کی طرف. الہ آ گیا نا قیامت کے دن کی طرف, اس میں کوئی شک نہ کرنا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کی بات سے بڑھ کر بات میں. کس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو سکتی؟ یہ کیوں کہا گیا؟ ابھی یہ سلام کی بات ہوئی, قیامت کی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ کی بات کے سچے ہونے کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ قیامت کا جب ذکر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی انسان کے دل میں یہ آئے کہ پتہ نہیں قیامت آنی کہ نہیں آنی, جب آئے گی دیکھی جائے گی. نہیں, یہ وہ دن ہے جس میں شک نہ کرنا, کیونکہ اللہ کی بات سے سچی کسی کی بات ہو نہیں سکتی, اس کی بات سب سے سچی ہے. تمہارے دل میں ذرا بھی یہ بات نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں, پتہ نہیں جمع کیے جائیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں, آج تک تو آئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے لیے اس دن کی جو جواب دہی ہے اس دن کے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق اس دنیا میں عطا فرمائے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.